من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما يعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اس سورت کا نام سورہ احزاب ہے. پچھلے کے غزوہ احزاب کا اس میں تذکرہ ہے, یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے. احزاب یہ حزب کی جمع ہے, لشکر, جماعت, فارسی, گروہ. چونکہ مشرکین عرب کے بہت سارے گروہ اور جماعتیں متحد ہو کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئی تھی, اور ان کا مقصد ایک زوردار حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹا دینا. کیونکہ مکہ میں یہ لوگ ستاتے ستاتے تھک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, ہجرت کے بعد بھی انہوں نے چین نہیں لینے دیا. دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا, تین ہجری میں غزوہ احد ہوا. تب انہوں نے سوچا کہ قریش اور ان کے ایک دو حلیف قبیلے آپس میں لڑنے جاوے تو اس سے تو کوئی فیصلہ کن جنگ ہو نہیں رہی ہے, چلو اب ایک ایسا پروگرام بناوے کہ پورے عرب کے تمام مشرکین, کفار کے جتنے قبائل ہیں, وہ متحد ہو کر کے مدینہ پر ایک بار زوردار حملہ کر دیں, اور مدینہ میں جو مقیم یہودی لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیں, تاکہ ایک بہت بڑی جمعیت مل کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دے. اسی لیے انہوں نے آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کیا. ان کو احزاب سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اس جنگ کو خندق بھی کہتے ہیں. کہ اسی جنگ کے موقع پر صحابہ نے مشورے سے حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے خندق کھودی تھی, اسی لیے اس کو خندق کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے. یہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے, اور بعض حضرات نے اس کو سن 5 ہجری کا واقعہ قرار دیا ہے. ماقبل میں سورج کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ پچھلی سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, اور تسلی کے مضمون پر سورت کا اختتام ہوا. فارض انہم وانتظر, اس سے پہلے ہیں لا ينفعوا الذین کفروا ایمانہم, یہ تسلی کے مضامین ہیں, اور تسلی کے مضامین پر سورت مکمل ہوئی. اور کوئی کسی کو تسلی دے یہ دلیل ہے کہ وہ اس کی نظر میں محبوب ہے. تسلی دینا محبوبیت کی علامت اور نشانی ہے. تو اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ہی کا تذکرہ موجود ہے. تو سابقہ سورت تسلی کے مضمون پر پوری ہوئی جو محبوبیت کی علامت ہے, اور اسی محبوبیت کے مضامین اس سورت میں باری تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور حضرات فرماتے ہیں کہ سابقہ سورت کے اندر جو دھمکی دی گئی, وانتظر انہم منتظرون, کہ ان کے اوپر عذاب کے آنے کا انتظار کرو, تو عذاب غزوہ احزاب کی شکل میں کافروں کے اوپر آ چکا. تو گویا کہ جس دھمکی سابقہ سورت کے آخر میں دی گئی وہ دھمکی پوری ہوئی اس سورت میں آئے ہوئے واقعے کے ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا جا رہا تھا یہ ایذا دینا یہ بھی ایک کل مشقی کے ہے, اس کے بھی اعلیٰ سے لے کر کے چھوٹے افراد ہیں. کبھی بہت بڑا شفانہ قتل کر لینے کی کوشش کرنا اور کبھی معمولی معمولی ہلکا ہلکا ستانا, وہ بھی ایک طرح کی کل مشقی کے درجے کے اندر ہے. سورہ احزاب یہ مکمل مدنیہ ہے اور منافقین کفار مشرکین یہود ان کی ایذا رسانیوں کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ سورت بہت لمبی تھی, تقریباً سورہ بقرہ کا بقدر تھی, لیکن اس کی بہت ساری آیتیں بعد میں چل کر کے منسوخ ہو گئی, اٹھا لی گئی, اور اللہ تعالیٰ کو جتنا باقی رکھنا تھا بس اتنی باتیں باقی رہی, تقریباً 73 آیتیں باقی رہی. باقی جن آیتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھنا نہیں چاہتے تھے اللہ نے ان تمام آیتوں کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا. اس میں سے ایک وہ آیت بھی ہے جو آپ چاروں میں نور الانوار وغیرہ میں پڑھ چکے, الشیخ والشیخ خطو اذا زنا, یا دوستا دوسی گڑبڑ کرے تو فرجموہما, تو ان کو بھی رجم کر ڈالنے کا, ان کو بھی چھوڑنے کا نہیں. یہ آیت کریمہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود تھی, فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. تو یہ آیت تھی لیکن اس کا حکم باقی ہے, تلاوت منسوخ ہو گئی, منسوخ تلاوتی و باقی الحکم, اس قبل سے ہی آیت کریمہ. البتہ یہ جو شیعوں کا الزام ہے کہ ایک پورے کے پورا صحیفہ جس میں نعوذ باللہ خلافت کی اور ادھر ادھر دوسری باتیں بھی, وہ ایک صحیفے پر لکھا ہوا تھا اور وہ حضرت عائشہ کے مکان میں تھا, وہ بکری آئی اور بکری کھا گئی اور وہ حصہ ضائع ہو گیا جس میں خلافت والی باتیں تھی, اس طرح کی سب واہیات ہیں, وہمیات ہیں. لا صلی اللہ, اس کی کوئی اصل صحیح نصوص کے اندر آئی نہیں ہے. سورۃ الاحزاب یہ 58 نمبر کے اوپر نازل ہوئی, سورہ لقمان کے بعد سورہ زمر سے پہلے پہلے اس سورت کا نزول ہوا ہے. سورہ احزاب کے سلسلے میں شان نزول کی چند روایتیں ہیں. پہلی روایت شان نزول کے سلسلے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے, آپ نے مدینہ اور اس کے اطراف کے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے, کیونکہ وہاں بڑے بڑے یہودی قبائل رہا کرتے تھے, تو حضور نے سوچا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لینا مناسب ہے تاکہ آپس کے اندر کوئی لڑائی نہ اتفاقی نہ ہو. بڑے بڑے قبائل میں ایک بنو قریظہ ہے, ایک بنو نضیر ہے, ایک بنو قینقاع ہے, یہ سب بڑے قبائل تھے یہودیوں کے, ان سے حضور نے معاہدہ کر لیا. معاہدے کی بنیادی باتیں یہ تھی کہ آپس کے اندر لڑائی نہیں کرنے کی, مدینہ کے باہر سے کوئی دشمن آوے تو اپنے سب کو مل جل کے اس کا دفاع کرنے کا. رہا آپسی مقدمات کا فیصلہ, تو جس کو جس کے پاس کروانا ہو وہ کروائے, جس کا دل چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, جس کا دل چاہے حیی بن اخطب یا کعب بن اشرف یا کعب بن اسد, یہ سب یہودی بڑے بڑے سردار اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی عدالتیں چلایا کرتے تھے, تو ان کے پاس جائے فیصلہ کرانے, وہ ان کی مرضی کی بات, ان کے اختیار سے ہوگا. بس یہ ہے کہ آپس میں لڑیں گے نہیں, باہر سے کوئی حملہ ور آیا تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اس معاہدے کی آڑ کے اندر بہت سارے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے اندر آنے جانے لگے, اور وہ بیٹھ کر کے مشورے بھی دیتے تھے, آتے تھے تو مشورے بھی دیتے تھے, اور ان لوگوں کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نرمی برتتے تھے. रियायत, उनकी बातों को एकदम काट न देना, ऐसी सब रियायतें बरतते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा मुबारक ये इन लोगों की थाली से कल्ब हो और उसकी बरकत से वो लोग धीरे धीरे ईमान के अंदर दाखिल हो जाए, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकसद मुबारक था। उसके ऊपर ये आयत करीमा सूरत की इब्तदाई आयात नाजिल हुई, नंबर दो। दूसरा वाकया शान नुज़ूल के सिलसिले में ये है कि हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पाक तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत ये हुई कि यहूदी लोग वो किसी तरह मुसलमान हो जाए। आप उनको दावत देते थे, इस दावत की वजह से वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने लगे। और आपकी चाहत ये थी कि ये अहले किताब है, अगर ये ईमान ले आए तो फिर दूसरों का ईमान लाना आसान होगा। इस निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी, दावत की बरकत से वो हुजूर की मजलिस में आने जाने लगे तो हुजूर उनकी मुबारात फरमाते और उनका इकराम फरमाते, हर छोटे बड़े का इकराम करते, उनकी गलतियों को माफ कर देते। उस पर ये सूरत शरीफा नाजिल हुई। तीसरा वाकया ये है कि हिजरत के बाद मक्के मुकर्रमा से एक वफद आया जिसने वलीद इब्ने मुगैरा, शैबा इब्ने रबिया जो मदीने मुनव्वरा आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने पेशकश की कि हम कुरैश के जितने भी माल है उसका आधा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं, बस ये है कि आप अपनी नबूवत का दावा छोड़ दीजिए, आधा माल आपको दे देंगे। दूसरी तरफ मदीना के अंदर जो यहूद और मुनाफिकीन थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी कि अगर आप अपनी दावत नहीं छोड़ेंगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे। दो तरह की बातें हो गई, मक्का वालों ने आधे माल की पेशकश की और मदीना के यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकियां दी कत्ल करने की कि आप ये नबूवत की बातें बंद करो वरना हम आपको कत्ल कर देंगे। एक चौथा वाकया जो तकरीबन इसके करीब करीब का है कि मक्के मुकर्रमा से एक बड़ा वफद मदीना आया, क्योंकि हुजूर मदीना आकर इत्मीनान से दीन का काम करने लगे, वो भी मक्का वालों को चुभन होती थी कि क्यों वहाँ जाके इत्मीनान से दीन के काम में लग गए। तो उन्होंने एक बाकायदा वफद भेजा जिसने अबू सुफियान, इकरमा इब्ने अबी जहल, अबुल आवर, अम्र इब्ने सुफियान अस्सुलमी, ये सब जो है मक्का के उस दौर के बड़े बड़े गुरु लोग थे, वो सब के सब आए मदीने मुनव्वरा। ये आए तो आए तो किसी के यहाँ मेहमान तो करना पड़े, तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के यहाँ ये लोग सब मेहमान रहे। तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल इन सब को लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसमें मुनीर इब्ने कुशेर, वाजिद इब्ने कैस और दूसरे भी सब लोग थे, मदीना के भी चंद बड़े मुनाफिकीन, और वो सब इन मक्का के वफद को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उसमें अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सराह, आमा बिन उबैरीक, वो भी ये सब बड़े बड़े लोग वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। और जिस वक्त लोग आए तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। इस वक्त ने आकर के ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे ये दरख्वास्त करने आए हैं कि आप हमारे बुतों के लिए बुरी बात कहना बंद कर दीजिए, बस इतना कहो कि ये भी कयामत के दिन सिफारिश करने के काम में आएंगे, तो तुम्हारा इतना जुमला भी हो जाएगा कि ये बुत कयामत के दिन सिफारिश करेंगे और आप उनको बुरा भला कहना छोड़ दीजिए, हम उसके बदले के अंदर ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہیں گے، اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، اور آپ کے دین کے لیے ہم لوگ کوئی بری بات نہیں کہیں گے، ایسا کہا گویا کہ لات عزا منات وغیرہ کے بارے میں یوں کہنے کا کہ یہ بالکل بیکار نہیں ہے، قیامت کے دن سفارش کریں گے، اور اس کے بدلے میں وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے، یہ کمپرمائز کرنے کے لیے لوگ آئے مصالحت. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاق اور گراں گزری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرماتے، ان کو بہت غصہ ہے کہ ان لوگوں نے کیسی اتنی بڑی ہمت کر لی کہ مدینہ تک آ کر کے ایسی باتیں کرے. تو حضرت عمر نے اجازت مانگی، حضور اجازت دیجئے میں ان سب کی گردنوں کو اڑا دوں. حضور نے فرمایا نہیں، میرا ان سے معاہدہ ہوا ہے، یہ سب یہودی یہاں کے لوگ، اور معاہدے کے خلاف ورزی کرنا مناسب نہیں ہے، میں معاہدہ نہیں کے خلاف ورزی نہیں کروں گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے روکا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں، شروع والی آیت میں، کفار اور مشرکین کی اطاعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار اور مشرکین کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کو سنا کر کے امت کو سنانا ہے، تو امت کسی کام کے اندر کفار اور مشرکین کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے. خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر آپ نے ان کافروں اور مشرکوں اور یہود اور منافقین سے مشورے کرنے چالو کر دیے، ان کو اہمیت کا مقام دینا شروع کر دیا، ان کے ساتھ زیادہ اٹھ بیٹھک شروع ہو گئی، تو بعض اوقات ایسے مشورے اور مجلس باہمی ربط کا ذریعہ بنتے ہیں، اور باہمی ربط کی وجہ سے انسان کو پھر کچھ باتیں ان کی ماننی پڑتی ہے، چاہے وہ بات آپ کے دین کے خلاف پڑتی لیکن بات ماننی پڑتی ہے ربط کے نتیجے میں. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بات مان لے گئے، اس کا کوئی احتمال نہیں تھا، لیکن آئندہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ بھئی آپ ان کو کافروں منافقوں مشرکوں کو مشورے کے اندر بھی شریک نہ کرے، ان کو ساتھ کوئی مشورہ بھی نہ کرے. گویا اسباب اطاعت سے منع کیا گیا. نفسِ اطاعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے تھے، اس سے یہ بات مفسرین نے نتیجے کے طور پر نکالی ہے کہ دینی امور میں کفار سے مشورہ لینا جائز نہیں ہے. ہاں دنیاوی امور، تجربے کے کام کاج، اس میں اگر ان کو تم انوبھو تجربے کی لائن کی کوئی بات پوچھو کاروبار میں تو ٹھیک ہے، باقی دینی امور میں ان سے مشورہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ شروع والی سورت کا حاصل ہے. جو آدمی خواب میں اپنے آپ کو سورہ عذاب پڑھتا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کی تعریف کرنے والا ہوگا، اپنے خاندان کی تعریف کرے گا، اس کی عمر زیادہ ہوگی اور دوستوں کے ساتھ مکر زیادہ کرے گا، یہ اس کی تعبیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق اللہ. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں لیا گیا، جیسے قرآن میں متعدد جگہ پر یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا. نام لیے بغیر لقب اور صفت اور منصب کے ساتھ خطاب کرنا، یہ عظمت اور اکرام کی دلیل ہے. جیسے آپ نام لو پورا، اس کے بجائے جو حضرت محتمین صاحب، یہ اکرام ہو جائے گا نام لینے کے بجائے. تو اس طریقے سے یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں کسی اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات کی بات ہے وہیں پر آپ کا نام آیا ہے، باقی عام متن آپ کا نام نامی ذکر کیا جاتا نہیں ہے. جتنا نام حضرت عیسیٰ، موسیٰ، دیگر انبیاء کا لیا گیا اتنا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف چار موقع کے اوپر آپ کا نام مبارک صراحتاً قرآن کے اندر آیا ہے، وہ بھی اس بات نبوت یا کسی اہم چیز کی تردید مقصود ہوتی ہے ایسے موقع کے اوپر، جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آگے آ ہی رہا ہے. تو یا ایھا النبی، یہ اعزاز ہے، احترام ہے، اے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، یعنی آج تک آپ اللہ سے ڈرتے رہے ہیں، آئندہ بھی آپ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارے، اور تقویٰ کا سلسلہ آپ دائمی قائمی برقرار رکھے. دیکھو امر کا صیغہ آتا ہے کسی فعل کے ایجاد کا حکم کرنے، یہ فعل کرو، اس کے لیے امر کا صیغہ آتا ہے، لیکن بعض مرتبہ امر کا صیغہ ابقائے فعل کے لیے بھی آتا ہے، کہ جو فعل ہو رہا ہے اس کو باقی رکھنا ہے، کہ بھائی مت سو، کیا مطلب اب تک نہیں سوئے آئندہ بھی مت سونا، ابقائے فعل مقصود ہوا کرتا ہے. تو یہ جو اتق اللہ ہے اس کو بعضی مفسرین نے یہاں ابقائے فعل پر محمول کیا ہے، آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ پر رہے ہیں، آئندہ بھی آپ کو تقویٰ ہی کے اوپر برقرار رہنا ہے، اور اس میں منافقین اور کفار کو مایوس کرنا ہے کہ تمہاری جتنی چاہے کوشش کر لو، نبی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نبی اپنے تقویٰ کے اوپر برابر برقرار رہیں گے. یا ایھا النبی اتق اللہ، اس میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ آپ معاہدہ شکنی سے بچے رہیے، معاہدہ شکنی حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری امت کو سنانا مقصود ہے. ولا تطیع الکافرین والمنافقین، آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں، خاص طور پر شرعی امور میں، خاص طور پر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو اس میں ان کی بات ہرگز نہ مانیں. کفار کی اطاعت کا ارادہ بھی خلاف عصمت ہونے کی وجہ سے شان رسالت کے منافی ہے، اس لیے آپ ان کی اطاعت کا ارادہ بھی نہ کریں، وہ آپ کی عصمت کے خلاف ہے اور شان رسالت کے منافی، اس لیے ارادہ تک نہیں ہونا چاہیے. اور اطاعت اور صحبت دونوں لازم ملزوم ہیں، تو جب اطاعت کی نفی کی گئی تو صحبت کی بھی نفی آئے گی، کیونکہ صحبت سے اطاعت، اطاعت سے صحبت، اس لیے یہاں پر ان کے ساتھ اور صحبت سے بھی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا. دو فریق، ایک کافروں کا فریق، دوسرا منافقوں کا فریق. دیکھو منافقین، کافر تو کھلم کھلے، منافق چھپے چھپے. بات دراصل یہ تھی کہ دین کے خلاف مشورے چالاکی سے کسی مباح امر میں چھپا کر کے یہ لوگ پیش کر دیا کرتے ہو، ایسے ممکن ہے دین کے معاملے میں کسی امر حق کے خلاف کوئی مشورہ چھپا کر چالاکی سے یہ لوگ پیش کر دیتے ہو، یہ ایسا امکان ہے. اس لیے گویا کہ وہ ابھی کھلے ہو کر کے سامنے نہیں آئے، بلکہ چھپے چھپے جو ہے دین کے خلاف مشورے دیتے ہیں، اس لیے ان کے منافقین کو منافقین برقرار رکھا گیا. ورنہ ایک مرتبہ کوئی آدمی کھلم کھلا دین کے خلاف مشورہ دے دے تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے، یہ کافر کے درجے میں ہو گیا، اسی لیے پھر وہ منافق نہیں رہتا. لیکن یہاں چھپے چھپے ان کو مشوروں کا بھی امکان ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، جو آج تک ہو چکا، حکیم ہے اپنی ہر ہر مخلوق کے بارے میں. اور آپ اتباع کیجئے اس کلام کی، جو کلام یا جو شریعت آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کر کے بھیجی، اس کی آپ اتباع اور پیروی کیجئے. آیت کا حاصل یہ ہے کہ وحی کے اندر جو بات بتائی جائے آپ کے رب کی طرف سے اس کی اتباع کرنا ہے. یہ لوگ مکہ کے لوگ چاہے مال کی آفر کرے چاہے مدینہ والے قتل کی دھمکی دے, آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ احکام شرعیہ سے کسی کو معافی نہیں, چاہے کتنے ہی کمال کو پہنچ جائے. لیکن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ سبھی آپ اطاعت کیجئے جو وحی آئی اس کی. تو نبوت کے مقام پر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, سب سے اونچا مقام مقام نبوت, ان کو بھی آپ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ پوری زندگی وحی کی اتباع کرنے کی. تو دوسروں کے لیے تو بدرجہ اولا ہو جائے, کوئی کتنا بھی بڑا ولی کتنا بھی بڑا کتب ابدال غوث بن جائے, لیکن وہ شریعت کے احکام سے تو چھٹی ہو ہی نہیں سکتی. شریعت کے احکام کی تو اتباع اس کو لازماً کرنی ہی کرنی ہے. تو وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, جو تم کرتے ہو اللہ کو خبر ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو, اپنے کاموں میں کافروں سے مت ڈرو. فَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اب زمانے جاہلیت کی چند غلط رسومات کی تردید کرنی ہے, اور اس تربیت کے لیے پہلے ایک زوردار تمہید باندھی گئی اور ایک غلط مشہور بات کی اصلاح کی گئی. حالانکہ وہ کوئی مقصود بھی ذات نہیں ہے, لیکن ہے مشہور اور غلط, اسی لیے پہلے اس کی اصلاح کی گئی اور اس کو تمہید بنایا گیا بات کی, دو باتوں کی تربیت کے واسطے. غلط بات کیا؟ زمانے جاہلیت کے اندر یہ بات تھی کہ کوئی آدمی بہت ہوشیار ہوئے تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے نا دو دماغ والا ہے, ڈبل کھوپڑی ہے, دو دماغ والا ہے. جو بہت ہوشیار ہوئے اس کے لیے کہتے تھے کہ دو دل ہے اس کے اندر. چنانچہ عرب کے اندر ایک کافر تھا ابو معمر جمیل ابن اسد الفہری, بہت ہوشیار آدمی, چالاک. ایک مرتبہ ایک بات سنی تو ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رہ جائے, کبھی وہ بھولے ہی نہیں. اسی لیے اہل عرب نے اس کو دو دل والا کہتے تھے, ذل قلبین یہ اس کا لقب بن گیا تھا. اور وہ کم وقت بھی گھمنڈ میں کیا کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں سمجھتے اور جانتے ہیں نا, وہ سب باتیں تو میرے اکیلے کے ایک دل میں ہیں, اور دوسرے دل میں ان کی سمجھ سے بھی زیادہ باتیں میرے دوسرے دل کے اندر ہیں. ایسی وہ ڈینگے مارا کرتا تھا. اور ہوا ایسا, دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان کیسی, غزوہ بدر میں بھی آیا تھا مشرکین کی طرف سے, سب کو بھاگنا پڑا. فتح جب مسلمانوں کی ہوئی, ملائکہ کا لشکر آیا, سب بھاگے, تو یہ بھی بھاگا. تو اس کے ایک پیر میں چپل اور دوسری چپل ہاتھ میں. تو مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار نے دیکھا, غالباً ابو جہل ہی نے, تو پوچھا یہ کیا؟ تو کہا یہ کیا, میں بھاگ رہا ہوں. تو کہا کہ یہ کیا کہ ایک پیر میں ایک چپل اور ایک چپل ایک ہاتھ میں. کو اب مجھے پتا چلا کہ میری دوسری چپل میرے ہاتھ میں ہے, مجھے خبر ہی نہیں تھی. میں تو یہی سمجھ کر رہا کہ میری دونوں چپل دونوں پیر کے اندر ہے, یہ سمجھ کے میں تو بھاگ رہا ہوں. اب پتا چلا وہ ہاتھ میں سے نکالی اور پیر میں سے پہنی. سب لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ بہت عقل مند بنے. تو عقل مندی کا امتحان تو ایسے وقت پر ہوتا ہے جب تکلیف آتی ہے. کہاں گئی اس کی عقل مندی؟ ہاتھ میں چپل ہے اس کا بھی باندھ نہیں رہے اس کو, اس طریقے سے وہ بھاگ رہا تھا. تو اس شخص کو یہ لوگ بہت ہوشیار اور بہت ذہین کہتے تھے, کہتے تھے کہ یہ دو دل والا آدمی ہے. تو یہ ایک عربوں کے اندر غلط مشہور بات کی پہلے تردید کی گئی کہ دیکھو کسی انسان کے اندر سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے. کسی بھی انسان کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے. اگر کبھی دنیا کے اندر نظر آ جائے شاذ نادر کوئی آدمی دو دل والا, تو قرآن کریم تو عام حالات کے اوپر حکم لگاتا ہے, عموم کے اوپر حکم لگاتا ہے کہ بھائی کوئی یکا دکا شاذ و نادر نکل آئے کروڑوں ابجوں میں ایک دو دل والا, تو اس سے آئے تھے کریمہ کے ساتھ اس کا کوئی تعارض نہیں ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہاں تو زمانے جاہلیت کی ایک غلط سوچ کی تردید کرنا مقصود تھی. حقیقت جسمانیہ کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے کہ بھائی کسی کے, کیونکہ قرآن آزاد انسانی کو بیان کرنے نہیں آیا ہے, قرآن تو جو ہے شرعی امور کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. تو آگے والے مضمون کی یہ تمہید اور توطیہ ہے, باقی جسمانی اعضاء کی تفصیلات اس کے اندر بتلانی مقصود نہیں ہے. اس لیے شاذ و نادر کسی انسان کے سینے میں دو دل ہو جائے تو اس سے آیت کے اوپر کوئی اشکال پیدا ہوگا نہیں. آیت کریمہ کو اس تمہید کے اندر لا کر کے اگر دو غلط چیزوں کی جو ہے اصلاح کرنی ہے, اس سے ایک نتیجہ صوفیہ نے یہ نکالا کہ دیکھو ہر انسان کے سینے کے اندر ایک دل ہے, وہ ایک دل ایک ساتھ دو چیزوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک دل ایک ساتھ دو چیزوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی, اے اللہ میرے اختیار میں جتنا تھا اس کے اندر تو میں نے باری برابر کی مقرر کر دی ازواج مطہرات میں, اور جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے اندر تو آپ مجھے پکڑ نہ کیجیے. اور جو اختیار میں نہیں وہ کیا؟ دل کی محبت, دل کا میلان. تو جب نبی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ ایک دل سے ایک وقت میں دو محبتیں کامل طور پر ادا نہیں ہو سکتی, تو کوئی بھی انسان کا دل ایک وقت میں ایک ساتھ دو چیزوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر وسوسے بہت آتے ہیں, وہ ذکر سے غفلت کی وجہ سے آتے ہیں. اسی لیے کہ ذکر بھی جاری ہو اور وسوسے بھی آئے, دو کام دل کبھی کر ہی نہیں سکتا. جن اوقات کے اندر انسان کا دل ذکر سے غافل ہوگا ان اوقات میں دل کے اندر وسوسے آئیں گے, اور ذکر جاری رہے گا تو وسوسے نہیں آئیں گے. تو ایک تو یہ اہم بات بھی اس سے معلوم ہو گئی. آگے دو رسم کی تردید. رسم کیا تھی؟ زمانے جاہلیت کے اندر کوئی آدمی اپنی بیوی کو محبت کے مارے کہہ دے رہے ہائی تو میری ماں جیسی ہے, تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے. اس زبان سے کہہ دیا نا بیوی کو کہ تو ماں جیسی ہے, تو سچ مچ وہ ماں جیسی بن گئی اور اس کو دائمی حرام کر لیتے تھے. یہ بھی عورتوں کے اوپر ایک طرح کے مظالم میں سے ایک خطرناک ظلم تھا. پھر ایک بڑی بری بات کیا تھی کہ کسی دوسرے آدمی کا بیٹا اس کو زبان سے کہہ دے گے کہ تو میرا بیٹا ہے, یعنی متبنا. اس متبنا کو حقیقی بیٹے کے درجے میں لوگ سمجھتے تھے, زبان سے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا, تو حقیقت میں وہ بیٹا ہو گیا, حقیقی بیٹے کے درجے کے اندر ہو گیا. تو متبنا کو حقیقی بیٹے کی درجے کے اندر لوگ سمجھتے تھے، حالانکہ متعذبان سے بولنے کی وجہ سے کوئی حقیقی مقام پر آ نہیں سکتا. اصل یہ دو خطرناک چیز کی تردید کرنی، اسی لیے اس کو تمجید بنایا گیا کہ جس طریقے سے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی. ایک ماں تو اس کی حقیقی ہے، یہ زبان سے کسی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی تھی، اس سے تھوڑی وہ حقیقی ماں بن جائے گی. حقیقی ماں ایک ہی رہے گی، حقیقی مائیں دو ہو نہیں جائے گی. جس طریقے سے کسی کے سینے کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اس طرح کسی کے دو حقیقی باپ نہیں ہو سکتے. لہذا جس متمنا کا حقیقی باپ طے شدہ ہے، اس سے تم زبانی کہہ دو کہ میں تیرا باپ تو میرا بیٹا، اس سے کوئی تم اس کے باپ حقیقی بن جانے والے نہیں ہو. تو جس طرح ایک سینے میں دو دل نہیں سما سکتے، کسی کے دو حقیقی باپ بھی نہیں ہو سکتے. یہ آیت کریمہ کے اندر تردید کی گئی ہے. اور مصنوعی تعلق کو حقیقی تعلق کا درجہ نہیں دے سکتے. جو آپ کے رشتے دار ہیں وہ رشتے دار ہے حقیقی تعلق، پر یہ مصنوعی تعلق دوستی کی وجہ سے، ہمدرد، ہم ہجرا، ہم نوالا، ہم پیالہ ہونے کی وجہ سے وہ حقیقی رشتے داری کے درجے میں نہیں آ سکتی. تو مصنوعی تعلقات حقیقی تعلقات کے درجے کے اندر نہیں آ سکتی. یا یوں کہو کہ لفظی تعلقات حقیقت سے نہیں بدل سکتے. لفظی تعلق کا کیا مطلب؟ کسی کو کہہ دیا تو میری ماں تو حقیقت میں ماں تھوڑی بن جائے گی، کسی کو کہہ دیا کہ تو میرا بیٹا تو حقیقت میں تھوڑا ہی بیٹا بن جائے گا. یہ سب زمانی جمع خرچ ہے. دیکھو انسان دو طرح کے کلام کرتا ہے. ایک کلام کا تعلق صرف زبان سے ہوتا ہے، دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دل میں ہوئے کچھ اور زبان سے ظاہر کرے کچھ اور. اور دوسرا کلام کیا ہوتا ہے؟ دل کے مطابق انسان بات بولے، جو دل کے اندر اس کے ہے اسی کے مطابق بات بولے. تو دونوں کلام کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. ایک وہ کلام جس کا تعلق صرف زبان سے، دل میں کچھ اور دوسرا کلام ہے جو زبان اور دل دونوں کی موافقت. تو دونوں کلام کبھی یکساں ہو ہی نہیں سکتے. آپ کو کسی سے دل میں بیر ہے، نفرت ہے، اور آپ جب ملو تو بہت ہاتھ ہلا ہلا کے ہو، اپنے تو پکے دوست، اپنی تو بہت پرانی دوستی، حالانکہ دل میں کچھ اور ہے. تو یہ ایک کلام ہو گیا. اور دوسرا کلام کیا ہوا؟ واقعتاً آپ اس کو دل سے محبت کرتے ہو، اور جب ملے ماشاءاللہ محبت، کتنے دنوں کے بعد ملاقاتیں ہوئی. تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے. یہاں بھی اسی طرح کا مضمون ہے. اور آیت کریمہ کے اندر جو ممانعات آئی وہ اس وجہ سے تاکہ آئندہ تم لوگ ایسی حرکتیں نہ کرو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبانی طور پر کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی بیوی، تو پھر کفارہ شریعت نے کیوں واجب کیا؟ کفارہ زہار. اس کا جواب سیدھا سادہ ہے کہ کفارہ جو آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ زبانی بے احتیاطی کی وجہ سے، کہ تم نے اپنے زبان کو بے احتیاطی سے استعمال کیا. حالانکہ تم کو نکاح کے خطبے میں تین بار کہا گیا تھا کہ آئندہ آپ زبان کو سنبھال سنبھال کے استعمال کرنا. یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، ڈر ڈر کے زبان استعمال کرنا. پھر بھی کیوں بے احتیاطی کی؟ اور بیوی کو ماں کے درجے میں کیوں کہہ دیا؟ اس لیے اس زبانی بے احتیاطی پر کفارہ. پر کفارہ دیں گے تو یاد رہے گا کہ ماں کس کو کہنے گا اور بیوی کس کو کہنے گا. اس لیے جو ہے کفارے کی شریعت مطہرہ نے تاکید فرمائی. وما جعل ازواجکم اللائی، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو، بیوی کو یوں کہہ دیا کہ آنٹی علیہ کا زہری امی، انتی علیا کا زہری امی, تو اس سے وہ زہر ہو جائے گا اپنی محرمات ابدیہ, ماں, خوشی, بہن, دادی, خالہ, نانی, محرمات ابدیہ کے کسی عضو محترم سے اپنی بیوی کو تسبیح دینے سے زہر ہو جاتا ہے. تو وہ کوئی تمہاری ماں نہیں بن جاتی, جیسے کہ گاؤں میں کسی کو خالہ کہنے سے خالہ نہیں بن جاتی, اس طریقے سے یہاں زبان سے بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں بن جاتی نہیں ہے. اور زہار کے تفصیل احکام وہاں ہیں سورہ مجادلہ میں, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ الی آخر, انشاءاللہ وہاں اس کے احکام آئیں گے. وما جعل ادعیاکم ابناکم, ادعیا دعیون کی جمع ہے, متبنا منہ بولے بیٹے, لے پالک تمہارے لے پالک متبنا منہ بولے حقیقی بیٹوں کے درجے میں نہیں ہو جائیں گے. کسی کو پیٹا کہہ دیا, اس پر تو مفسرین نے بہت سخت وعید کی حدیثیں نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے جانتے ہوئے کسی دوسرے کو اپنا باپ ظاہر کیا, یعنی جانتا ہے کہ میرا باپ لالو ہے پھر بھی کالو کو اپنا باپ کہا, کہتے ایک مثال ہے, تو اس شخص کے اوپر جنت حرام ہے, جنت اس شخص کے اوپر حرام ہے. کہتے ہیں کہ ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ, ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ, ان کی بیوی سہلہ بنت سہل رضی اللہ عنہم, یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی بیوی سہلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ حضور میرے شوہر کے ایک آزاد کردہ غلام ہے سالم, وہ چھوٹا بچہ, اس کو آزاد کیا ہے اور میرے شوہر نے ان کو متبنا بنا رکھا ہے, یعنی منہ بولا بیٹا, لہذا اس کو ہم اپنے بیٹے کی طرح سلوک کرتے, وہ گھر میں آتا جاتا ہے اور جب وہ بچہ گھر کے اندر آتا ہے تو میں ایک کپڑے کے اندر ہوا کرتی ہوں, یعنی میں زائد کپڑے اتار کر کے رہتی ہوں, تو کیا یہ میرے لیے صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور دوسرا جو شان نزول یہاں خود ذکر کیا جا رہا ہے, وہ شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلام تھے, قبیلہ بنو قلیظ سے تعلق رکھتے تھے, عربی النسل ہے, وہ اپنے ننیال کے اندر کہیں جا رہے تھے تو دشمنوں نے کوٹا مار کے ان کو پکڑ لیا, پکڑ کر کے شام کی طرف سے آنے والے غلاموں میں ان کو شامل کیا, شامل کر کے مکہ کے بازار میں لا کر کے بیچنے کے لیے رکھا. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کے بھانجے ہوتے ہیں, یہی حضور کے قربانی کے جانور خریدنے کا کام بھی کرتے تھے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار میں گئے تھے, دیکھا کہ ایک غلام اچھا ہے تو انہوں نے خرید لیا. بعض روایت میں ہے کہ خفی جان حضرت خدیجہ ان کو بنا رکھا تھا وکیل کے تم کو میرے لیے چیزیں خرید کے لانے کی, تو اپنی خفی جان ان کے لیے خریدا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خریدا اور خرید کے اپنی خفی جان کی خدمت کے اندر پیش کر دیا کہ خفی آپ کو ہدیہ ہے. بس اسی دور کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. تو حضرت خدیجہ نے یہ غلام زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور اپنا متبنا بنا لیا, اور پورے مکہ والے زید بن محمد ہی کہتے تھے, حضور کی طرف نسبت کر کے ہی کہتے تھے زید بن محمد. ان کے والدین کو پتا چلا, وہ کہیں دور رہتے تھے, وہاں سے ان کے والد اور چچا باقاعدہ سفر کر کے مکہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہمارے زید کو ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے مالی پیشکش کی, اتنا جتنے میں آپ نے خریدا اس سے زیادہ مال ہم آپ کو دے دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ بھائی تم لے جانا ہو تو لے جاؤ, میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں, زید ہی کو پوچھ لو. سنن کے والد اور چچا نے حضرت زید کو پوچھا تو انہوں نے صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آنے والا نہیں ہوں. اپنے والد اور چچا کے مقابلے میں حضور کو ترجیح جو دی تو اس کو سن کر کے یہ لوگ بہت حیرت میں پڑے. اچھا کیسا یہ بچہ, سگے باپ اور چچا اور ماں کے پاس جانے کا خاندان دو ان کو چھوڑا ہے اور حضور کے پاس رہنا یہ ترجیح دے رہا ہے. ان کو بڑا تعجب بھی ہوا, لیکن بہرحال حضرت زید گئے ہوئے نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنے لگے. حضور نے ان کے اوپر مزید کرم یہ فرمایا کہ اپنی سگی صوفیزاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا. اب یہاں تک تو کوئی گڑبڑ نہیں, اب نکاح ہوا, لیکن آگے آ رہی ہے پوری بات. نکاح نبھ نہیں سکا کیونکہ دونوں میں کچھ نہ کچھ چکمک رہتی تھی, ان پر غلامی کا الزام. اب یہ قریشی حضرت زینب بنت جحش, اسی لیے دونوں میں بہت بنتی نہیں تھی اور بالآخر طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا. فلما قطع زید منہا وطرن زوجنا کا, یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا, یوں سمجھو. اسی لیے کہ ایک قانون کو جو زمانے جاہلیت میں غلط طور پر چلا آ رہا تھا اس کی تردید عملی طور پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری تعالیٰ کروانا چاہتے تھے. اس لیے کہ زمانے جاہلیت کا رواج کیا, متبنا کو حقیقی بیٹے کے درجے میں سمجھے. متبنا کے ساتھ پردہ نہیں, متبنا کو میراث میں بھی حصہ, متبنا کی بیوی سے نکاح بھی حرام جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام. متبنا کو جاہلیت میں حقیقی بیٹے کے درجے میں لوگ مانا کرتے تھے, حالانکہ متبنا کوئی حقیقی بیٹا ہو جاتا نہیں. اس جاہلیت کے غلط قانون کی تردید قرآن کی آیت سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی, لیکن ایک عملی نمونے سے بھی کروانا تھا تاکہ اس غلط کام کی بالکل تردید ہو جائے. اسی لیے حضرت زید نے جب طلاق دی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح ہوا. اب منافقین اور دشمنوں کو زبان درازی کا موقع ملا, دیکھو 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 بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا, ان کا بیٹا زید اور زید کی بیوی خدیجہ زینب ان کے ساتھ نکاح کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, خوب ہنگامہ مچایا. اس پر باری تعالیٰ نے جو ہے آگے والی آیتوں میں باقاعدہ تردید فرمائی. تو یہ آیتیں حضرت زینب کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا حضرت زید سے طلاق کے بعد, یہ بھی اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے. وما جعل ادعیاءکم, اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹوں کے درجے میں اللہ نے نہیں بنایا. ذالک قولکم بافواہکم, یہ تمہاری صرف زبانی جمع خرچ کی بات ہے, اس کی وجہ سے کوئی تمہارا حقیقی بیٹا بن جاتا نہیں ہے. واللہ یقول الحق, اور اللہ تعالیٰ تو صحیح سچی بات سناتے ہیں. وہو یہدی السبیل, اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھا راستہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب لوگوں نے نسبت بدل ڈالی, زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب ان کو کیا کہتے تھے, انت اخونا و مولانا, زید تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا ہو, انت اخونا و مولانا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے. یہ جو غیر مقلد آج کل یہ کہتے ہیں کہ مولانا کہنا جائز نہیں ہے, تو یہ صحیح روایت ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خطاب فرمایا مولانا کے لفظ سے, تو بالکل جائز ہے. ان کو تو بخاری شریف اپنے مقصد کے وقت نظر آتی ہے, جہاں ان کے نظریات کے خلاف لگے وہاں بخاری بھی ان کو نظر نہیں آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ لقب بھی شروع کر دیا, انت اخونا و مولانا. اور حضرت زید کی جو ایک دل شکنی ہو سکتی تھی اس کی تلافی باری تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ حضور کی طرف سے ان کا نام کٹ گیا, زید بن محمد ختم ہو گیا, تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کا نام قرآن میں ذکر فرما دیا. پورے قرآن میں ایسی صحابی کا نام صراحتاً مذکور ہے, وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نسبت کٹی تو اس کے عوض میں اللہ نے ان کا نام قرآن میں ذکر فرما دیا. اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ اس زمانے کے اندر متبنا عورتوں کو نہیں بنایا جاتا تھا, صرف لڑکوں کو ہی متبنا بنایا جاتا تھا. اب آگے والی آیت کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے, ادعوہم لآبائہم, کہ متبنا کو جب کبھی بلانا ہو تو حقیقی باپ کے نام سے بلا, جس نے اس کو لے پالک بنایا اس کے نام سے نہیں بلانے گا, حقیقی باپ کے نام سے. اسی لیے پھر زید بن حارثہ لوگوں نے پکارنا چالو کر دیا. اور اگر باپ معلوم نہ ہو تو تم صرف نرے نام سے بھی تو بلا سکتے, باپ کے نام کی کیا ضرورت, صرف نرے نام سے بلاؤ. اور اگر نرے نام سے نہیں بلانا ہو تو ایمانی رشتے داری کی بنیاد پر بھائی کہہ کر کے بلاؤ, بھائی کہو, ایمانی رشتے داری اور ایمانی اخوت کے پیش نظر. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان صحیح نسبتوں کا لحاظ رکھے, جس کی جو صحیح نسبت ہو, جو صحیح باپ, جو صحیح دادا, جو صحیح خاندان, اسی کا لحاظ رکھا جائے. کسی کے ساتھ تعلق ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصلی خاندان سے نسبت کاٹ کر کے نئی جگہ کی طرف آپ نسبت کرنا چالو کر دو. اسی لیے مفسرین کی ایک جماعت تو اس بات کی طرف گئی کہ بھائی شفقتاً محبتاً بھی کسی کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے, گرچہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ شفقتاً اور محبتاً کسی کو اپنا بیٹا کہہ سکتے ہیں, لیکن بعض حضرات کو اس آیت کے ظاہر کی وجہ سے شفقتاً اور محبتاً کسی کو اپنا بیٹا کہنے کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک نے امت کے سامنے تعلیم کر دی کہ اس طریقے سے نسبتوں کو صحیح صحیح استعمال کیا جائے. ادعوہم لآبائہم, تم ان متبناؤں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام پہ پکارو. واقسط عند اللہ, یہ اس میں تبدیل تھی نفسی ہی زیادتی مراد ہے, یہی چیز اللہ تعالیٰ کی یہاں کامل انصاف کی ہے, سچے اور پورے انصاف کی ہے. اس میں تبدیل کا معنی اس میں تبدیل والا نہ کرے تو مناسب ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر ان متبناؤں کے حقیقی باپ کا پتہ نہ ہو, کیونکہ عام طور پر غلاموں کو آزاد کر کے متبنا بناتے تھے تو یہ کس کا بیٹا ہے حقیقت میں وہ معلوم نہیں ہے, یا کسی راستے میں پڑے ہوئے لقیس بچے کو اٹھا کر کے تم نے متبنا بنا لیا تھا, اسی لیے اس کی باپ کا تمہیں پتہ نہیں ہے, تو کیا کرنے کا. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ, اور تمہارے مولا اس کو کہہ سکتے. موالی کا تذکرہ ترجمہ یا مفسر نے کیا ہے, چچا کے بیٹوں سے, چچازاد بھائی سے, اس لیے کہ وہاں سورہ مریم کے اندر بھی وہ اس معنی میں آیا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, ورنہ یہ لفظ موالی کا بہت عام ہے، مولا الموالات، مولا الاطاقہ، سب کے لیے موالی کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور غلطی سے تم بول دو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ زمانے جاہلیت کی ایک عادت پڑی ہوئی ہے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا اس طریقے کے بولتے بولتے، اب آج حکم نازل ہوا اسی لیے ایک دم اصلاح ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ غلطی سے بول ڈالو گے اے زید بن محمد، تو اس غلطی سے بولنے کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن گناہ ہوگا اس میں جو تم اس ممانعت کے بعد بالقصد بالارادہ اگر تم لوگ غلط نسبت سے بولو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. حنفیہ نے اس سے دو مسئلے کے اوپر استدلال کیا. ایک بات یہ نکالی کہ دار الاسلام میں کوئی لکیت مل جائے یا کوئی صغیر قیدی کر کے دار الاسلام لایا جائے تو وہ دار کے تابع ہو کر کے مسلمان سمجھا جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ نکالا، ولکن ما تعمدت قلوبکم، کسی نامحرم سے بات کرنا فاسد نیت سے، یعنی آپ کہہ رہے کہ میں تو دوا لینے کے لیے گیا تھا، کبھی اس پر نواں لڑکی کھڑی تھی، لیکن اس بات کرنے کے اندر نیت آپ کی فاسد ہے، 5 روپے دیے ٹیبلٹ لی اور چلے، لمبی کرنے کی کیا ضرورت، یہ کس کام میں آتی ہے، کب پینے کی، ذرا لکھ کے دو، لکھا ہوا ذرا بتاؤ، اور اگر یہ بچ گئی تو واپس لیں گے کہ نہیں لیں گے، یہ سب لمبی چوری. اور کاؤنٹر پر لڑکا لڑکی دو کھڑے تھے، وہاں لڑکے کے پاس نہیں گئے، یہاں لڑکی کے پاس ہی کیوں گئے؟ تو جہاں بالقصد نامحرم سے تم نے بات کی تو وہ گناہ کے اندر شامل ہے. ایک مسئلہ یہ بھی مفسرین نے نکالا کہ نامحرم کے تصور سے لذت حاصل کرے، بالقصد اس کا تصور کرے دل میں اور پھر اس کے ذریعے لذت حاصل کرے، یہ بھی اسی حرمت میں آتا ہے اور حرام میں شامل ہوتا ہے. ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہے. النبی اولا بالمؤمنین، اب آگے والے مضمون کا ربط سمجھو کہ باپ اور بیٹی کے درمیان کے اندر ایک طبعی تعلق ہوا کرتا ہے، اور اس طبعی تعلق کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے سے شفقت کرتا ہے، اور باپ جب بیٹے سے شفقت کرے تو بیٹے کو چاہیے کہ باپ کی تعظیم اور اکرام کرے، لازمی چیز. باپ بیٹے میں طبعی تعلق، طبعی تعلق کی وجہ سے باپ بیٹے پر شفقت کرے، شفقت کا نتیجہ بیٹا باپ کی تعظیم اور اکرام کرے، یہ لازمی چیز. یہ جسمانی رشتوں کا تقاضا ہے، تو ایک روحانی رشتہ بھی ہے، وہ روحانی رشتہ ہے نبی اور امتی کا، اور نبی اپنی پوری امت کے واسطے روحانی باپ ہے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تو تمہارے لیے باپ کے درجے کے اندر ہوں. جس طریقے سے جسمانی باپ دنیاوی عارضی زندگی کا ذریعہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی زندگی کا ذریعہ ہے. ایک انسان اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتا، آگ میں کچھ جاوے، پانی میں کچھ جاوے، ٹرین کے نیچے سو جاوے، حرام ہے اس کے لیے خودکشی کرنا، لیکن نبی کے اشارے کے اوپر جان کو لٹا دینا اجر اور ثواب کی چیز اس کے لیے بن جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر نبی کسی کام کے لیے کسی امتی کو بلاوے تو اس کے لیے جانا لازم ہو جاتا ہے. اور نبی کے تقاضے دوسروں کے تقاضے سے مقدم ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن سے دنیا اور آخرت میں میرا تعلق سب سے زیادہ ہے. ہر مومن سے دنیا اور آخرت میں میرا تعلق سب سے زیادہ ہے. پھر حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس آیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استدلال کے پیش فرمایا. اور اولا کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے. اولا کا ایک معنی تعلق نبی کا ایمان والوں سے سب سے زیادہ، اور ایمان والوں کو نبی سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے کا. نمبر دو اطاعت، کہ نبی کی اطاعت تمام اطاعتوں کے اوپر مقدم ہے. نمبر تین نبی کی دعوت، کہ نبی کی دعوت تمام دعوتوں کے اوپر مقدم ہے. انسان کا نفس بھی انسان کو دعوت دیتا ہے، لیکن نفس کی دعوت کے اندر جو ہے دھوکے کا اندیشہ ہے، جبکہ نبی کی دعوت کے اندر کسی قسم کا دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی کمال شفقت سے دعوت دیتے ہیں، اور نفس بھی جسم سے محبت تو رکھتا ہے لیکن اس کی شفقت کے اندر کمی اور قصور ہے. نفس میں جہالت ہے، نبی کی دعوت کے اندر علمی کمالات شامل ہے. اور نفس آپ کو جس کام کی دعوت دے رہا ہے اس میں خطرہ ہے کہ وہ چیز فائدے کی ہو کہ نقصان کی ہو، لیکن نبی جس چیز کی دعوت دے رہے وہ یقینی فائدے کی ہے. اسی لیے النبی اولا بالمؤمنین، نبی ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ لائق ہے تعلق اطاعت فرما برداری دعوت کے قبول کرنے کے. من انفسہم، خود ان کی جانوں سے بھی، ایمان والوں کی جان سے بھی نبی کی محبت زیادہ. اسی لیے حدیث آپ نے مشکات میں پڑھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی کن احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سب سے زیادہ وہ نبی سے محبت کرنے والا بنے. اب جب نبی روحانی باپ ہو گئے تو نبی کی بیویاں روحانی مائیں ہو گئی، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی مائیں پوری امت کی، نبی کی عورتیں پوری امت کی مائیں ہیں. یہ حق کے تعظیم کا تقاضا ہے. اسی لیے نکاح کو حرام کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. اسی لیے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ پوری امت کی روحانی مائیں ہیں، اسی لیے کوئی ان کے ساتھ نکاح کر سکتا نہیں. اب دیکھو کوئی آدمی یہاں پر یہ اشکال کرے کہ پھر تو ماں کے درجے میں ہے تو پردہ بھی نہیں ہونا چاہیے امہات المومنین سے، حالانکہ صحابہ کرام کے لیے امہات المومنین سے پردہ لازمی تھا. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا، ایک جواب تو یہ کہ تعظیم اور حجاب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو جوڑتی کیوں ہے؟ کسی کی تعظیم، اس کا یہ تقاضا تھا ہی کے لیے پردہ. تعظیم کا مطلب ہے حقوق ادا کرنا، اس کا حجاب سے کوئی تعلق نہیں. حجاب الگ مسئلہ ہے، تعظیم الگ مسئلہ ہے، دونوں کو جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بے حجابی یہ تو تعظیم میں کمی ہے. حجاب پورا کرنا یہ تعظیم کا کمال تقاضا ہے، پردہ رہے یہ کمال تعظیم کا درجہ ہے. اسی لیے حجاب کا حکم باقی، باقی یہ ہے کہ نکاح کی حرمت ہے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. دیکھو یہ بھی مردوں کی تخصیص، جیسے متبنہ مرد ہوتے تھے، کوئی عورت متبنہ نہیں ہوتی تھی، یہ بھی مرد یہ کے لیے، یعنی امہات المؤمنین. یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صرف مردوں کے واسطے. اسی لیے ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ماں کہہ کے پکارا، حضرت عائشہ نے منع کیا، نہیں ہم لوگوں کے لیے نہیں، یہ تو صرف مردوں کے واسطے خاص ہے. ایسے عرف کے اعتبار سے وہ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ ازواج امہاتم, چونکہ نکاح کا مسئلہ مرد سے وابستہ, عورت عورت سے تو نکاح کا کوئی مسئلہ آئے گا نہیں, اس لیے نکاح کے درجے کے لیے وہ ازواج امہاتم یہ مردوں کے لیے. آپ کے اعزاز اور اکرام کے اندر عورتیں بھی اگر ام المومنین کہے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا.